قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، کل یہودیوں کے جرائم پر گفتگو ہو رہی تھی. قرآن مجید نے دو تین رکوعوں پر مشتمل پرجوش خطبہ نازل کیا، ولولہ انگیز تقریر ہم پاتے ہیں. اور یہ تقریر یہود پر شدید تنقید کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. ان دو تین رکوع میں یہود کے فرد قرارداد جرم یعنی جرائم کی فہرست یعنی چارج شیٹ ان کا پیش کیا گیا. وہی سلسلہ جاری ہے. انہی کے سلسلے میں ایک اور جرم کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ ان کا ایک ظلم یہ بھی رہا ہے کہ یہ قلق کثیر کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے طیبات کو، بہت سی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرایا. ان جرائم کی پاداش میں اور اسی سلسلے بیان میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ وہ یہودی طبقہ ہے جو نہ صرف راہ راست گم گشتہ ہے، راہ راست کو گم کردہ ہے، بلکہ یہی وہ یہودی طبقہ ہے جو دوسروں کو بھی راہ راست سے ہٹا رہا ہے. یہ کمبخت یہودی نہ صرف گمراہ ہوئے بلکہ ساری دنیا کی گمراہی کی امامت کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے رکھی ہے، اور ساری دنیا کو گمراہ کر کے چھوڑنا ہی اس کا انہوں نے عزم کیا ہے، تہیا کر رکھا ہے. کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک نبی کی امت اس حد تک بگڑ جائے کہ نہ صرف وہ راہ راست کو چھوڑ دے بلکہ دنیا کو بھی راہ راست سے بھٹکانے کی ذمہ داری قبول کر لے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے شیطان کا مکالمہ ہوا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک حصہ مقرر کر کے رہوں گا، انہیں گمراہ کروں گا اور ہر طریقے سے تیرے راہ راست کی طرف آنے سے انہیں روکوں گا. معلوم ہوتا ہے کہ اس پروگرام پر عملی رنگ بھرنے کے لیے، اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے شیطان نے شاید یہودی طبقے ہی کو اپنا ایجنٹ بنایا، اور اسی وجہ سے شیطان کے سارے پروگرام یہیں سے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے اس کی اختراع ہوتی ہے اور پھر پوری دنیا میں اس کا نفاذ ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے دنیا پر. اس وقت یہ واضح طریقے سے بات واضح ہو چکی ہے کہ آج دنیا میں جتنی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ان سب کی امامت بنی اسرائیل کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں. اس کی تفصیل میں ابھی تھوڑی رکھوں گا. اور لگتا ایسے ہی ہے کہ شیطان کا اصل ڈپو، اصل گڈاؤن اس کا ریاست اسرائیل اور سب سے بڑا شو روم امریکہ ہے. ساری چیزیں یہاں سے تجدید یہاں ہے، پروگرام یہاں بنتا ہے اور پھر امریکہ میں اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. سب سے بڑی جگہ وہ ہے، اور ساری دنیا میں بھی وہ اس ذمہ داری کو لے رکھی ہے کہ دنیا کو گمراہ کریں گے، راستے سے ہٹائیں گے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر لوگ شیطان کے راستے پر چلیں، نفس کے راستے پر چلیں اور قوموں کے راستے پر چلیں، اور نہ جانے کیا کیا طریقے انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں. یہ سب یہودی آج بھی کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ان کا بہت بڑا ظلم تھا، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا کہ نہ خود یہ گمراہ ہوئے بلکہ دنیا کو بھی یہ گمراہ کرتے رہے ہیں. میں نے جیسے کل وعدہ کیا تھا، قدر تفصیل سے اس پر اظہار خیال کرنا چاہوں گا کہ آج بھی یہودی امت کس طرح سے دنیا میں یہ کام انجام دے رہی ہے. یہ یہودی ہی ہیں جنہوں نے آج سے تقریباً 100 سال قبل پلاننگ کی تھی، 1897 سے 1905 تک، گویا کہ 8 سال کے وقفے میں زبردست ان لوگوں نے پلاننگ کی. زیون نامی ایک پہاڑی ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ داؤد علیہ السلام سے اس کو منسوب کرتے ہیں، تو وہاں سے یہ تحریک چلی، یہودیوں کی تحریک. زیونزم اسے کہا جاتا ہے، اردو میں صہیونیت کہا جاتا ہے، سواد سے صہیونیت اردو میں کہتے ہیں اور انگریزی میں ہم زیونزم کہتے ہیں. اور یہ تحریک تقریباً 8 سال تک انہوں نے زبردست پلاننگ کی اور ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لے رکھنے، اپنے پنجے میں جکڑے رکھنے کا انہوں نے ایک پروگرام بنایا، اور وقفے وقفے سے ان کے پروگرام اور ان کی پالیسی بنتی رہی، اور اس کو کہتے ہیں وہ پروٹوکالز آف دا ایلڈرز آف زیونزم، لرنڈ ایلڈرز آف زیونزم، تعلیم یافتہ جو بزرگ ترین زیونسٹ صہیونیت تحریک کے جو علم مردار ہیں، ان کا پروٹوکال ہے، ان کا بنایا ہوا قانون اور ان کی بنائی ہوئی نے شائع کیا، اسی لیے اس کا نام 24 پروٹوکالز کہا جاتا ہے. اس 24 پروٹوکالز کا ایک خلاصہ اس وقت میرے سامنے یہ موجود ہے، یہ زیونزم اور انٹرنل سیکیورٹی کے نام سے ایک کتاب پاکستان سے چھپی ہے، اور سارے کا سارا یہ 24 پروٹوکالز ہی سے اقتباسات پیش کیے گئے ہیں. یہ کتاب پڑھنے ہی سے ایک آدمی کو سرسری اندازہ ہو سکتا ہے کہ راہ راست سے انسانوں کو، دنیا کو، اللہ کے بندوں کو گم کرنے کے لیے، انہیں دور ہٹانے کے لیے کیا کیا وہ جتن کرتے ہیں. اور سوچیں گے آپ، پڑھیں گے تو شرم محسوس ہوگی کہ ایک نبی کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اس حد تک ذلیل اور پست حرکتیں کرنے لگے. توبہ توبہ. لیکن یہ شیطان کے ایجنٹ ہونے کے نتیجے میں یہ سب کام انجام دیتے ہیں. دنیا کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے گزشتہ 2 صدیوں میں، 200 سال کے اندر انہوں نے بہت سے نظریات گھڑے. اور یہ بات آپ لوگ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہی جانتے ہیں کہ ان تمام نظریات کو اگر ہم انلسٹ کر کے کنڈنس کریں تو 3 میں شامل ہو جائیں گے، اور تینوں یہودی لیڈرز پائے گئے. ایک تو کارل مارکس، ایک ہوا ڈاروین، اور ایک ہوا سگمنڈ فرائیڈ. یہ تینوں بڑے بڑے ائمہ پائے گئے، شیطان کے یہ ایجنٹ. تینوں یہودی تھے اور تینوں گزشتہ صدی کے اندر انہوں نے زبردست کارنامے انجام دیے، زبردست ریسرچ ورک کیا، اور اس کے نتیجے میں آج دنیا کے اندر جتنے نظریات پائے جاتے ہیں، غلط نظریات، شیطانی نظریات اور فالس آئیڈیالوجیز جتنے پائے جاتے ہیں، یہ سب انہی تینوں شاخوں سے پھوٹنے والے آئیڈیالوجیز ہیں. کارل مارکس کا دیا ہوا نظریہ لبرلزم، اس کی ہم تشریح بتا دیں گے، پھر میٹیریلزم، پرمیسیونس، ہیڈونزم، سیکولرزم، پیپلز ڈیموکریسی، نیشنلزم، ہیومینزم، ڈاروینزم، یہ اور اس طرح کے اور نظریات پائے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے قرآن نے جو کہا کہ وہ بصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، خلق کثیر کو گمراہ کرنے کی یہ سارے جتن انہوں نے کیے. اور اس کتاب کے حوالے سے بتایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کارل مارکس کے نظریے کو کہا کہ اس نظریے کو خوب فروغ دی جانی چاہیے، اور ساری انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب سے دنیا بنی ہے، پہلی مرتبہ دنیا میں یہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ دنیا کے آدھے حصے پر خدا کے انکار پر، خدا کی بغاوت پر، خدا سے دشمنی کی بنیاد پر ایک حکومت اور ایک ریاست قائم کی. اور یہ یو ایس ایس آر ہو یا پھر جتنے سیکولر کنٹریز، جتنے سوشلسٹ کنٹریز رہے، خاص کر یوروپ کا وہ حصہ جو پولینڈ، ہنگیری اور ہالینڈ وغیرہ پر مشتمل ایسٹرن پارٹ، اور پھر رشیا ایک بہت بڑی مملکت، یہ تمام پر، دنیا کے آدھے حصے پر ایک ایسا نظام حکومت انہوں نے قائم کیا جو خدا کے انکار پر، خدا کے بغاوت پر، خدا سے سرکشی پر، خدا سے دشمنی پر مشتمل تھا. یہ نظام انہوں نے کھڑا کیا تھا، مارکسزم کا نظریہ. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ 1917 میں یہ قائم ہوا یہ نظام، اور پھر 1991 میں یہ دھڑام سے گر کر رہا. یہ نظریہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن چل نہیں سکا. لیکن آج بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور یہودی نسل آج بھی، جتنے لیبر یونینز پائے جاتے ہیں، کمیونسٹ کے لیبر یونین، یہ سب انہی کے بنائے ہوئے ہیں. ایک کتاب ہے بین الاقوامی ایجنسیوں کا تعارف، کبھی آپ لوگوں کو موقع ہو تو پڑھ کر دیکھیے، اسرار عالم صاحب کی کتاب. انہوں نے اس میں بین الاقوامی ایجنسیوں کے تعارف میں بتایا ہے کہ یہ یہودی وہ طبقہ، یہ اسرائیل اور یہ زیونسٹ لوگ دنیا کے اندر کس طرح سے اپنے ایجنٹس کو ملک کے ہر ایک ایک ملک کے حصوں میں انہوں نے بٹھا رکھا ہے. اس میں سے کمیونسٹ لابیز کے لوگ اور کمیونسٹ لیبر یونین، ٹریڈ یونین جسے کہتی ہیں، یہ تمام ٹریڈ یونین دنیا کے اندر ہر جگہ موجود ہیں، اور دنیا میں ہنگامہ کھڑا کرنے، انارکی کھڑا کرنے، دنیا کو ظلم و ستم سے بھر دینے، حق و انصاف سے منہ موڑ کر ظلم کا رواج یہ لوگ دیتے ہیں. اور خود بانی باڑی کے اندر بھی بہت سے لیبر یونین ہیں، اور بہت سے ٹینرز کو اس کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ساری دنیا میں لیبر یونین کا پرابلم یہی یہودیوں نے کھڑا کیا تھا. لیبرلزم، لیبرلزم کا یہ طریقہ یہودیوں نے یہ فکر دیا کہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں جب تم غور و فکر کرو تو تمام مذاہب کے عادتوں سے، روایتوں سے، خاندانی روایتوں سے، معاشرے کے جو اصول ہیں، ان سب سے بری ہو کر سوچنا چاہیے. اور اگر تم مذہب کے دیے ہوئے طریقے پر، سماج کے طریقے پر، باپ دادا کے مورثی روایات کی بنیاد پر اگر تم سوچتے ہو تو تم آؤٹ ڈیٹڈ ہو، بیکورڈ ہو. اور لبرل وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بالکل کھلے ہو کر سوچتے ہیں اور خدائی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر سوچتے ہیں. میٹیریلزم، یہ وہ نظریہ دیا گیا کہ دنیا میں جب بھی تم سوچو، کوئی بھی محنت کرو، صحیح کرو، اٹھو بیٹھو تو اپنی پیٹ کی فکر کرو، ساری دوڑ دھوپ تمہاری پیٹ کے درمیان ہونی چاہیے. یہ شکم جسے پیٹ کہتے ہیں, اس چکن کو نقطۂ مرکز بنا کر اس کے طرف ساری دنیا کو گھمانے کا پروگرام بنایا گیا. اور آج ساری دنیا کے اندر یہ نظام دیکھتے ہیں, سوائے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس میں بھی ایک بڑی تعداد آج میٹیریلزم کا شکار ہے, مادیت کا شکار ہے. ورنہ پوری دنیا آج اگر گھوم رہی ہے تو صرف پیٹ کے اطراف گھوم رہی ہے. ساری ان کی دوڑ دھوپ پیٹ کی خاطر وہ سارا جتن کرتے ہیں. میٹیریلزم کا نظریہ, پرمیسیونس کا نظریہ یہ ہے کہ سیکس کے سلسلے میں, جنسیات کے سلسلے میں ہر قسم کی آزادی انسان کو میسر ہے. کوئی مذہب, کوئی رواج, کوئی قانون, کوئی سوسائٹی اور کوئی اقدار بیچ میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے, حائل نہیں ہو سکتے. پرمیسیونس کا یہی مطلب ہے کہ آدمی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو طریقے, جیسے ذرائع ممکن ہو, وہ سب کرنا چاہیے. اور اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ انہوں نے گھڑا اور پوری نظریات کی کتابیں انہوں نے بنائی. سگمنڈ فرائیڈ ان کا امام مانا جاتا ہے. اس کمبخت نے, اس رذیل انسان نے یہ تصور دیا کہ دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے سیکس ہی کی خاطر, جنسیات ہی کی خاطر. جس دم بچہ ماں کے پستان سے دودھ چوسنے لگتا ہے, اسی وقت سے اس کے اندر یہ جذبات پرورش پانے لگتے ہیں. اور پھر اس نے ساری کتابیں اور فلسفہ لکھا اور یہ بتایا کہ انسان جس طرح سے چلتے چلتے اگر اسے استنجا کی ضرورت ہو تو سلبھ شوچالے, مختلف شوچالوں میں جاتا ہے, چارانے آٹھانے دے کر جیسے اپنی حاجت کو پوری کر کے نکل جاتا ہے. آدمی کو رفع حاجت کی ضرورت ہو کہیں جاتا ہے اور کچھ پیسے دے کر اپنی حاجت کو پورا کر کے نکل جاتا ہے. اس طرح جنسیات کے معاملے میں بھی انسان کو کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور بالکل کھلم کھلا ہو کر وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. سگمنڈ فرائیڈ نے یہ نظریہ دیا. اور سگمنڈ فرائیڈ بھی پولینڈ کا یہودی تھا اور پولینڈ بھی ان کا بہت بڑا مرکز تھا یہودیوں کا. اور اسی کے نتیجے میں یہ پرمیسیونس کا بھی نظریہ نکلا, ہیڈونزم کا نظریہ بھی اسی سے نکلا, سگمنڈ فرائیڈ ہی کا وہ نظریہ تھا. ہیڈونزم کہتے ہیں کہ دنیا میں آدمی جو بھی کام کرے اس سے اگر لذت محسوس ہو تو وہ عین کار ثواب ہے, عین نیکی کا کام ہے. اور ہر قسم کی غلطی, ہر قسم کی برائی انسان سب کچھ کرے, لیکن اس سے اگر انسانی لذت, انسانی نفس کو اگر لذت ملے, حظ ملے, تو یہ سب جائز کام ہے. یہ ہیڈونزم کا نظریہ. آج پورا امریکہ یہی ہیڈونسٹ امریکہ ہے. یوٹیلیٹرینزم کہتے ہیں اس کو. یہ تمام نظریات یہودیوں نے اختراع کیے, ایجاد کیے اور دنیا کے اندر اس کو عام کیا. یہ میں کہہ سکتا ہوں یقین سے کہ آج ہمارے نوجوان, آج ہمارے ہندوستان کے اندر, وانیمباڑی کے اندر بھی ممکن ہو کہ ان نظریات کا نام نہ جانتے ہوں, لیکن عملاً ان نظریات پر عمل کرنے والے آج دنیا کے اندر موجود ہیں. یہی جنسی پرستی اور جنسی بھوک کے پیچھے چلے جانا, شکم کے پیچھے چلے جانا, پیٹ کے پیچھے انسان ساری زندگی کو لگا دینا اور پیٹ اور شرمگاہ سے بلند ہو کر سوچنے کا نہ اس کے اندر فکر ہے, نہ اس کے اندر وہ قوت پائی جاتی ہے. یہ سب عملاً آج دنیا میں, سارے ہندوستان کے اندر بھی, ساری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نام نہ جانتے ہوں, فلاسفرز کو نہ جانتے ہوں, فلسفہ نہ جانتے ہوں, ان کے ائمہ کو نہ جانتے ہوں, اس کی اصل روٹس اور اس کے جڑوں کو نہ جانتے ہوں, لیکن عملاً ساری دنیا کو انہوں نے ملوث کر رکھا. اور یہی پرمیسیونس ہے. اس کتاب میں ایک اور جگہ بتایا گیا ہے کہ ساری دنیا کو اس برائی میں ملوث کرنے کے لیے انہوں نے پورنوگرافک لٹریچر کو رواج دیا. پورنوگرافک لٹریچر آپ لوگ جانتے ہیں, یعنی فحش لٹریچر, گندگی بھری ہوئی کتابیں, خواہ وہ مضمون کی شکل میں ہو, خواہ وہ تصاویر کی شکل میں ہو. اور آج ہندوستان کے اندر بہت بڑا کاروبار ان کا. الہ آباد کے 5 نوجوان جو بے روزگار تھے, آج سے تقریباً 4 سال پہلے اٹھے اور انہوں نے پورنوگرافی, ایک میگزین تھا آج سے 10 سال پہلے ہندوستان کے اندر, صرف ایک گندا میگزین تھا, لیکن آج تقریباً 20-25 گندے میگزین اس ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور ساری دنیا کے اندر اس طرح کے میگزین بھرے پڑے ہیں اور دنیا کو اس راہ پر انہوں نے لگایا, امریکن نظام نے اور یہودی نظام نے, اور واقعتاً لگایا سوچ سمجھ کر. تو 4 نوجوان الہ آباد کے اٹھے, بے روزگار تھے, روزگار انہوں نے تلاش کی, تو ایک پورنوگرافی میگزین, ایک ننگے تصاویر پر مشتمل ایک گندا, ایک فحش میگزین انہوں نے جاری کیا. اور معلوم ہوتا ہے کہ 3 سال کے وقفے کے اندر ہر شخص کروڑ پتی بن گیا. ہر شخص, 5 پارٹنرز الہ آباد کے جو اٹھے, 5 میں سے ہر شخص کروڑ پتی بنا. یہ کمانے کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا. ویڈیوگرافی ہو, یہ بھی بلو فلمز جتنے عام کیے گئے, یہ سب یہودیوں ہی کے نظام کے تحت بنائے جاتے ہیں. اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا دنیا کو کس طرح گمراہ کرنا چاہیے, اخلاق سے آری کرنا چاہیے, اخلاق سے ننگے کر کے رکھنا چاہیے ساری انسانیت کو, گویا کہ خدا کے راستے سے بڑھنے کی طرف روکنے کے لیے یہ تمام ہدف اور یہ تمام طریقے انہوں نے اپنائے. پھر جب دنیا کے اندر خدا نہیں رہا, صرف نفس ہی رہا, تو کس کس بنیاد پہ انسانوں کو جمع کیا جائے گا؟ ایک تو نفس کی بنیاد پہ انہوں نے جمع کیا, دوسرا یہ کہ خدائے حقیقی کو جب انسانوں نے چھوڑا تو خدائے قومیت کو انہوں نے اپنایا. مختلف قوموں کے نظریات کو انہوں نے کھڑا, اس کو جنم دیا, اس کو ہوا دی. کہیں رنگ کی بنیاد پہ قومیت کا مسئلہ اٹھا, کہیں زبان کی بنیاد پہ قومیت کا مسئلہ اٹھا, کہیں نسل کی بنیاد پہ قومیت کا مسئلہ اٹھا, اور دنیا کو مختلف قوموں کے اندر انہوں نے بانٹ رکھا. اور دنیا کے اندر کتنے تصادم ہیں, یہ پورے کے پورے قوم کی بنیاد پر یہ تصادم ہے. ورلڈ وار فرسٹ ہو یا ورلڈ وار سیکنڈ ہو, عالمی جنگ اول یا عالمی جنگ دوم, یہ دونوں جنگیں قومیت کی بنیاد پر لڑی گئیں. اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں جنگوں کے پشت پناہی کرنے والے، اس کے پیچھے آئیڈیاز دینے والے، یہ تمام کے تمام یہودی تھے. بلکہ ورلڈ وار فرسٹ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو کئی کروڑ روپے اس زمانے میں 1914 میں ایک یہودی بینک کار نے آفر دیا تھا اور اس کی بنیاد پہ وہ جنگ لڑی گئی تھی. اور پھر 1924 میں مسلمانوں کی جو رہی سہی ریاست تھی ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ، اس کو جس نے چاک کیا وہ فری میسنری تھا، یعنی مسلمانوں کی شکل میں تھا لیکن وہ فری میسنری یعنی یہودی تھا، وہ اندر کا یہودی جسے کمال اتاترک ہم کہتے ہیں، کمال اتاترک. اور اس کمال اتاترک کے پاس خلافت کے نظام کو توڑنے کے لیے یہودیوں کا ایک وفد گیا، اور اس وفد کا سربراہ ایک یہودی ہی تھا، وہ بھی سربراہ، اس کا نام کتابوں میں ملتا ہے کہ قورہ آفندی. یہ قورہ آفندی یہودیوں کا سردار تھا، یہ آگے گیا اور اس نے کمال اتاترک سے ڈسکشن کیے، ڈائلاگ کیے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر خلافت عثمانیہ کی خوبا چاک کر دی گئی، خلافت عثمانیہ کا نظام توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا. اور مسلمانوں کی بڑی ٹریجڈی اس میں، ایک سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ مسلمان بے سرکے ہو گئے. مسلمانوں کا کوئی نظام نہیں رہا، مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں رہا. لولا لنگڑا سے کسی بھی صورت میں ایک خلیفہ ہوتا تھا، ایک مرکز ہوتا تھا مسلمانوں کا، ساری دنیا کے مسلمانوں کا. 1924 تک خلفائے راشدین سے لے کر 1924 تک وہ نظام چلا، اور پھر اس نظام کو جس دن توڑا گیا اس کے بعد سے آج تک یہ امت متحد نہیں ہو سکی، آج تک یہ امت کسی نقطہ اتحاد پر مجتمع نہیں ہو سکی، اور منتشر جراد منتشر کی طرح بکھری ہوئی یہ امت ہے. یہ سب یہودیوں کی سازشیں ہیں، اور کھلم کھلا کتابوں میں اس وقت باتیں آ چکی ہیں، آپ کو یہ سب سیکرٹ باتیں نہیں رہ گئی ہیں. ہندوستان کے اندر بالخصوص میں بتا سکتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں انہوں نے کانگریس کو یا پھر جتنے لیفٹسٹ پارٹیز ہیں ان تمام پارٹیز کے بنانے والے، ان کو فائنانس کرنے والے، اور آج بھی انہیں کھایا رکھنے والے یہودی طبقہ ہی ہیں. جتنے لیبر اور ٹریڈ یونینز ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں، ان تمام ٹریڈ یونینز کی بیکنگ کرنے والے، ان کی پشت پناہی کرنے والے، انہیں فائنانس دینے والے، انہیں آئیڈیاز دینے والے، انہیں آگے بڑھانے والے، انہیں انارکسٹ بنانے والے، یہ جو لفظ لکھا گیا انارکی پیدا کرنا دنیا کے اندر، نظم کو، انضباط کو، امن کو پارا پارا کرنا، اس کے لیے یہ یونینز انہوں نے قائم کیے. ساری دنیا کے اندر بھی ان کے مختلف ادارے پائے جاتے ہیں. یو این وہ پیورلی یہودیوں کا بنایا ہوا ادارہ ہے. IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جس کے تحت بڑے بڑے قرضے ممالک کو دیے جاتے ہیں اور ہندوستان بھی اس سے بہت قرضے لیتا ہے. IMF پیورلی یہودیوں کا ادارہ ہے. ورلڈ بینک پیورلی یہودیوں کا ادارہ ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کو وہ قرض دیتے ہیں، اور قرضوں کے جال میں انہیں پھانستے ہیں، پھر انہیں غلام بناتے ہیں، پھر اپنے ٹرمز وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، مشیر وہ اپنے مقرر کرتے ہیں. یہ ہندوستان آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا وزیر اعظم انڈیپینڈنٹ ہے، پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ انڈیپینڈنٹ لگتا ہے، لیکن جتنے ان کے مشیر ہوں گے، جتنے ان کے ایڈوائزرز ہوں گے، کا وہ فائنانشیل ایڈوائزر ہو، کا وہ سیکیورٹی ایڈوائزر ہو، کا وہ ایکسٹرنل افیئرز کا ایڈوائزر ہو، سب ان کے پپٹس ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، سب ان کی کتابوں میں واضح طور پر بتایا گیا، اور ساری پالیسیاں وہاں سے طے ہوتی ہیں اور عمل یہاں ہوتا ہے. یہ خلق خدا کو، کثیر مخلوق کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے انہوں نے بنا رکھے. اور پریس، میڈیا جسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک زبردست ترین ہتھیار ان کے ہاتھوں میں. اور دنیا میں بڑے بڑے جتنے ایجنسیز پائے جاتے ہیں، کا وہ ریوٹر ہو، کا وہ CNN ہو، کا اس طرح کے کتنے ہی ادارے کیوں نہ ہو، یہ تمام آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اور یہیں سے سارا نظام چلایا جاتا ہے. اور پریس کے ذریعے سے جو چاہتے ہیں اس کو اچھالتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اسے آسمان سے زمین پر گراتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اسے تحت سرا سے لے کر اوج سریا پر بٹھاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گورے کو کالا کرتے ہیں اور کالے کو گورا کرتے ہیں، بلیک آؤٹ کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا نظام یہ چلاتے ہیں. اور یہ سب طریقوں سے وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اسلامی تحریکیں دنیا بھر میں جو چل رہی ہیں اس کے بارے میں بہت پریشان اگر ہیں، اور ان کو اس راہ راست سے ہٹانا اگر چاہتے ہیں، تو یہ یہودی ہی ہیں. اس زمانے میں بھی اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر، صحابہ اکرام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے، دراڑیں پیدا کرنے، بہت سے تفرقہ کو اٹھانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، یہودیوں کے ذریعے سے، منافقین کے ذریعے سے. اور آج بھی یہ وہی یہودی ہیں جو مسلمانوں کے اندر سے مختلف منافقین کو سامنے آگے بڑھا کر ان مسلمانوں کی تحریکوں کو پارا پارا کرتے ہیں. اسلامی تحریکیں، اسلامی جماعتیں، اسلام کی خاطر کام کرنے والی جتنی جماعتیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، ان کے سلسلے میں ان کے تین نظریات اور ان کے تین پروگرام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیوٹرلائزیشن کا پروگرام، کہیں بھی اگر ایک اسلامی تحریک ابھرتی ہے تو ایک اور تحریک کے ذریعے سے اس کے گلے کو کاٹا جائے. اس کی بھی قنی کی جائے, اس کی زمین اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو نکالنے کی کوشش کی جائے. نیوٹرلائزیشن کا ایک پروگرام ان کا ہے, اور یہی نیوٹرلائزیشن کی زد میں آج افغانستان ہم دیکھتے ہیں کہ آ چکا ہے. ایک طرف وہاں اسلامی تحریک اٹھی, اور پھر رشیا جیسی عظیم سلطنت کو انہوں نے پارا پارا کیا, اور رشیا کی جو ریڈ آرمی تھی اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا مسلمانوں نے, افغانستان کے مسلمانوں نے. لیکن جیسے رشیا وہاں سے نکلا تو پھر مسلمانوں کے درمیان مختلف ایسی تنظیموں کو اٹھایا گیا جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے 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 تقریباً 10 سال گزر چکے, 20 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے, لیکن آج تک افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہ نیوٹرلائزیشن کی پالیسی ان کی رہی ہے. کنٹینمنٹ کی پالیسی, کہیں اسلامی تحریک بہت زور سے ابھرتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں. ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر اخوان المسلمون اٹھی, اور یہ تنظیم تحریک سارے عرب کے اندر آج چھا گئے. لیکن اس کو روکنے کے لیے جو رذیل ترین اور جو قبیح ترین اور شنیع ترین ہتھیارات جنہوں نے استعمال کیے, اس میں سے یہ ہے کہ اس تحریکوں کے بڑے بڑے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے. اخوان المسلمین کے امام اور رہبر حضرت حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گولی سے اڑایا گیا. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب و غریب قسم کی اذیتیں دی گئی. گڑھا عمیق کنواں کھودا جاتا تھا, اس کنویں کے اندر ایک کالا کتا خونخار کتے کو چھوڑ دیا جاتا تھا. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے اندر اتارا جاتا تھا. یا اخوان المسلمین کے دیگر لیڈرز کے اس طرح کے مظالم سہنے پڑے, یا پھر عین سرما کی رات میں اٹھایا جاتا تھا اور ایک دم ترتیب وار ایک گرم گرم پانی کا بکیٹ, ایک دم سرد پانی کا بکیٹ, گرم پانی کا بکیٹ اور سرد پانی کا بکیٹ ترتیب سے رکھا جاتا تھا. اخوان المسلمین کے قائدوں کو لا کر کھڑا کیا جاتا رات کے 3 اور 4 بجے, پھر ایک بکیٹ گرم پانی انڈلتے تھے, اس کے بعد ایک بکیٹ ٹھنڈا پانی انڈلتے تھے. اس طرح سے ان کے دماغوں کو مفلوج کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی گئی. یا اسی طرح سے جیل کے ایک صحن کے اندر کتے کو چھوڑ دیا جاتا, اور اس طرح کے اخوان المسلمین کے لیڈروں کو چھوڑ دیا جاتا. وہ کتا ان پر حملے کرتا, جسم کے مختلف حصوں کو کاٹتا, کبھی ران کو اپنے دانتوں میں لیے سارے صحن کے اندر اس مجاہد کو, اس امام کو, اس راہبر کو کھینچے کھینچے پھرتا تھا کتا. اس طرح کی اذیتیں دی گئی تاکہ اسلامی تحریکوں کو کنٹین کیا جائے, روکا جائے, اور اگر یہ اسلامی تحریکیں آگے بڑھیں تو پھر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر, اور ساری انسانیت اسلام کی طرف آ سکتی ہے. روکنے کے لیے انہوں نے اس طرح سے خبیر ترین ہتھیارات انہوں نے استعمال کیا, نیوٹرلائزیشن کا, کنٹینمنٹ کا. پھر مارجنلائزیشن کا ایک پروگرام, وہ یہ کہ ایک دم نظر انداز کیا جائے, اور آج سوڈان اسی کی زد میں ہے, ایران اسی کی زد میں ہے کہ سوڈان اور ایران کے اندر جب اسلامی تحریکیں غلبہ پا گئیں, وہاں جڑ پکڑ چکی, تو اب یہودیوں کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ اگر اسلامی تحریک مضبوط ہو گئی ایران کے اندر اور سوڈان کے اندر, تو پھر دنیا کو اب اسلام سے کوئی چیز روکنے والی نہیں. حسن ترابی سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو حسن ترابی نے, جو اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑے رہبر, پیشوا, اسپرچول لیڈر مانے جاتے ہیں, بہت ہی ذہین آدمی, اور اسلامی غلبے کے لیے انہوں نے زبردست کام کیا, اور آج سوڈان اگر اسلامی ملک ہے تو حسن ترابی کی وجہ سے, انہوں نے کہا کہ ایک اور ملک کا ہمیں انتظار ہے. ساری دنیا کے اندر, پورے گلوب کے اندر ایک سوڈان, ایک ایران, اور ایک اگر کوئی اسلامی ملک, اگر الجیریا یا ٹونیشیا, کوئی بھی ایک ملک اگر اسلامی ملک ابھر جاتا ہے تو پھر امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. حالانکہ ہم سووں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں دنیا میں ممالک ہیں, لیکن 3 اسلامی ممالک کافی ہیں انگریزوں کو, امریکہ کو, اور یہودیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے. لہٰذا یہودی لابی اس وقت کام رہی ہے کہ دنیا کو کس طرح سے اسلامی نظام سے روکا جائے, بالخصوص سوڈان کے اندر جو اسلام کا نظام معیشت, انٹرسٹ فری بینکنگ کا جو نظام انہوں نے قائم کیا, ساری دنیا کے اندر سب سے کامیاب طریقے پر اگر انٹرسٹ فری بینکنگ اگر نہیں چل رہی ہے تو صرف سوڈان کے اندر ہے. اور اس کو روکنے کے لیے کئی جتن انہوں نے کیے, آفرز بھیجے امریکہ کے لوگوں نے. اس وقت جبکہ وائس پریسیڈنٹ تھا جارج بش, وہ خود بنفس نفیس سوڈان آیا تھا جب وہ وائس پریسیڈنٹ تھا, اور اس نے ڈائلاگ کیا. اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم تم کو بے انتہا لون دیں گے, قرضے دیں گے, سوڈان کی ترقی میں ہم معاون ہوں گے, مددگار ہوں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کو تم ختم کرو. لیکن اسلامک بینکنگ ختم نہیں کر سکی, آج بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے, سر درد ہے ان کے لیے اسلامک بینکنگ. اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے گرین لیس بینک میں ایک ونڈو انہوں نے کھول رکھا ہے, انٹرسٹ فری ونڈو, یعنی غیر سودی گریچہ کے نام سے انہوں نے کھول رکھا ہے, حالانکہ وہاں کوئی غیر سودی ادارہ نہیں ہے. سب دنیا کو دھوکے دینے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے یہ سارے کے سارے طریقے وہ اپناتے رہے ہیں اور اپناتے رہیں گے. پھر دنیا کو سیدھے راستے سے, اسلام کے راستے سے, فطرت کے راستے سے, دین حنیف کے راستے سے روکنے کے لیے کتنے طریقے اپناتے ہیں, ان میں سے وہ طریقے بھی ہیں جسے آج دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ کنزیومرزم کا زمانہ, اور پھر برتھ کنٹرول, یا پھر ایبارشن کا, یا پھر ایتھنیزیا کا, یعنی انسان اگر مرنے کی حالت میں قریب ہو تو خودکشی کرنے کی اسے اجازت دی جانی چاہیے. اس پر فلسفے گھڑے گئے, اس پر کتابیں لکھی گئیں. آسٹریلیا میں ابھی قریب میں ایک جج نے اس کا ججمنٹ دیا اس کے حق میں کہ اگر کوئی شخص اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہو تو اس کو اجازت دی جانی چاہیے. یہ اور اس طرح کے عجیب عجیب قسم کے حربے اور عجیب عجیب قسم کے فلسفے دنیا کے اندر رائج کرنے کا یہ سارا کا سارا بیڑا یہی یہودیوں نے اٹھا رکھا ہے. اور پھر آخر بات یہ عرض کرتے ہوئے چلوں کہ بوسنیا ہرزگوینا کے بارے میں ہم نے آج سے 2 سال قبل بھی رمضان ہی میں کہا تھا اور آج بھی اس بات کو دہراتے ہیں کہ بوسنیا ہرزگوینا کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور یہودی لابی اس بات کے لیے کبھی تیار نہیں تھی کہ کہیں عین یورپ کے اندر ایک اسلامی مملکت ابھر نہ جائے, اس کے سے وہ لرزا اور ترسا تھے, خوفناک تھے, ڈرتے تھے اور اسلامی ریاست بننے کے لیے وہ کسی بھی طریقے پر اس کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے تھے. تو بوسنیا ہرزگوینا کے اندر جب بہت زبردست ظلم و ستم ہوا تو امریکن پارلیمنٹ نے 6 لوگوں پر مشتمل ایک ٹاسک فورس بھیجا اور یہ ٹاسک فورس 6 کے 6 یہودی تھے. اور یہ 6 لوگ جب ٹاسک فورس وہاں گئے بوسنیا ہرزگوینا کا, انہوں نے مطالعہ کیا, پھر واپس آ کر امریکن پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے جو روداد پیش کی ہے وہ روداد ہمارے پاس میسر ہے, ٹاسک فورس کی روداد, اس میں انہوں نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ بوسنیا ہرزگوینا کے اندر مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے وہ عین حق بجانب ہے, اس لیے کہ اسلام کے بارے میں انہوں نے 3 الفاظ لکھے, اسلامک ٹیررزم, اسلامک فنڈامنٹلزم اور ایک اور اسلامک فینٹیزم. یہ 3 الفاظ کو بار بار دہرایا اور کہا کہ اسلام جہاں بھی موجود ہوگا وہ دہشت گرد مذہب ہے, وہ جنون پرست مذہب ہے, وہ ایکسٹریمسٹ مذہب ہے, اور لہذا ایسے مذہب کا کہیں وجود باقی نہیں رہنا چاہیے. لہذا مسلمانوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا جانا چاہیے بوسنیا ہرزگوینا کے اندر. یہ 24 پروٹوکال ہی کے یہ سارے شاخصانی اور اسی کے سب برانچز ہیں اور اسی کے یہ عملی مظاہر ہیں جو دنیا کے ہر کونے میں ہم دیکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں ساری دنیا کو گمراہ کیا, خدا کے راستے سے انہوں نے منہ موڑنے پر مجبور کیا, اور آج دنیا میں کہیں اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً پریس کانفرنس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام تو ایک ٹیررسٹ مذہب ہے, اسلام تو ایک فنڈامنٹلسٹ مذہب ہے, آپ اس اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس اسلام کے بارے میں لوگوں کو واقفیت دینا چاہتے ہیں. لہذا لوگوں کے ذہنوں کو اس حد تک مسموم کر دیا کہ لوگ اب اسلام کے نام سے بھٹکنے لگتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے, ساری دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں ہر جگہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور ساری دنیا کے اندر زبردست ایک ویو چلا ہے کہ ہر طریقے پر اسلام کو پھر سے زندہ کیا جائے, اسلام کو پھر سے آباد کیا جائے, نہ صرف نمازوں کے اندر, مسجدوں کے اندر, عبادات کے اندر, بلکہ اسلامی تعلیمات کو دنیا کے ہر گوشے میں, زندگی کے ہر شعبے میں اسے نافذ کیا جائے, اسے جاری و ساری کیا جائے. تو یہ یہودیوں کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو وہ اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے اور آج بھی وہ اپنے منافقین کے ذریعے سے, جتنی اسلامی ریاستیں ہم کہتے ہیں ان پر جو لوگ مسلط ہیں وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہیں, نہ وہ اپنے آپ کو اعلان کرتے ہیں نہ دنیا کو سمجھنا چاہیے, بلکہ وہ منافقین ہیں, وہ ان کے ایجنٹ ہیں, فری میسنریز کہا جاتا ہے اس تحریک کے علمبردار, خواہ وہ شام ملک شام ہو, خواہ وہ ملک مصر ہو, خواہ وہ الجیریا ہو, خواہ وہ تونس ہو, یہ تمام ممالک میں جتنے رہبر اور لیڈر اور جتنے پریسیڈنٹ اور جو جو ذمہ دار ہم دیکھتے ہیں یہ سب انہیں کے فری میزنری ایجنٹس ہیں جو مسلمانوں پر مسلط کیے گئے تاکہ مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو, خلق کثیر کو اللہ کے راستے سے بھٹکایا جائے, انہیں گمراہ کیا جائے. تو ان کے جرائم گنوائے گئے, اس میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ یہ وہ یہودی ہیں, یہ وہ اسرائیل لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں اور رکانا چاہتے ہیں. پھر ان کے جرائم میں سے یہ جرم بھی کہ یہ لوگ سود خور ہیں اور سود کھانے والے. اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا بھی اضافہ کیا گیا, وہ یہ ہے کہ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کے مال باطل طریقے سے لوگ کھاتے ہیں. حالانکہ سود کہنے کے بعد بات سمجھ نہ سکتی تھی, لیکن اس لفظ کے اضافے نے اس بات کو اور وسیع کر دیا کہ سود ہی صرف ایک باطل طریقہ نہیں ہے, بلکہ دنیا میں معیشت کے جتنے طریقے آج ان لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں یہ سب باطل طریقے ہیں. بالخصوص شیئر مارکیٹس کے بارے میں, اس میں آپ دیکھیں گے اس کتاب کے اندر کہ سارے کا سارا شیئر مارکیٹ اسپیکولیشن کی بنیاد پر, تجسس کی بنیاد پر چلتا ہے. اور آج کولگیٹ پامولیو کا ایک شیئر اتنے روپے پہ بکتا تھا اور کل اچانک دھڑام سے جو اس کی قیمت گر جاتی, حالانکہ فیکٹری کے اندر ذرا برابر فرق نہیں ہوا. کولگیٹ پامولیو ہو یا کوئی بھی کمپنی کا پروڈکٹ ہو جو مینوفیکچر ہو کر آتا ہے, حقیقت میں فیکٹری کے اندر ذرا برابر تبدیلی نہیں ہوئی, لیکن شیئر مارکیٹ کے اندر اس کا شیئر دھڑام سے گرتا ہے. یہ پورا اسپیکولیشن کی بنیاد پر انہوں نے معیشت کا نظام کھڑا کیا. جو لوگ اس سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سارا اس طرح سے اور جتنے فائنانس کے سسٹمز انہوں نے ایجاد کیے یہ سارے کے سارے وہ نظام ہیں جو اس زمانے میں بھی رائج تھے اور آج بھی مختلف نام دے کر اس کو انہوں نے رائج کر رکھا ہے. سود خور ہیں اور پھر لوگوں کے مال غلط طریقے سے باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ایسے کافروں کے لیے سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اس کے بعد قرآن بہت بیلنسڈ کتاب ہے، وہ ایکسٹریمزم کا شکار نہیں ہوتی ہے کتاب. یہاں پھر فوراً قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. قرآن مجید کہتا ہے ہاں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے، خواہ وہ یہود ہوں خواہ وہ نصارہ ہوں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم میں راسخ ہیں، صحیح علم رکھتے ہیں، اور پھر وہ ایمان لے آتے ہیں اس کتاب پر جو پچھلے انبیاء پر نازل کی گئی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اللہ پر، اور روزے آخر پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، انہیں بہت ضرور بہت خوب خوب اجر عطا کرے گا. یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس آیت کی روشنی میں. ہم صرف اتنا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں چونکہ وقت نکل رہا ہے. ابھی ایک کتاب دو سال قبل بلکہ ڈیڑھ سال قبل امریکہ سے شائع ہوئی ہے، ڈاٹرز آف اندر پاتھ، یہ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، امریکہ کی ایک کتاب جس میں 54 امریکن عورتیں، لڑکیاں اہل کتاب میں سے، وہ لڑکیاں جنہوں نے اپنے مذہبوں کو ترک کر کے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد خاندانوں کے اندر جو ہلچل مچا اس کے نتیجے میں امریکہ کے مختلف پریس والوں نے ان مسائل کو بہت ہی ہائی لائٹ کیا. اس پر ایک کتاب ایک آتھر نے کیرول ایل این وے نے لکھا ہے، ایک عورت ہے اس کی بیٹی نے بھی اسلام قبول کیا تھا. تو اس طرح سے 54 امریکن لڑکیاں، یہ کتاب اصل میں ایک سیمپل ہے، سیمپل ٹیسٹ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود امریکہ کے اندر بھی اس وقت اہل کتاب میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو راسخ علم رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا کرے گا. یہ اس زمانے کی بھی بات تھی، اور آج بھی مسلسل کئی لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں. یہودیوں میں سے سب سے بڑے آدمی جن کا اگر نام لیا جا سکتا ہے تو لیوپارڈ اسد، جو یہودی تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی معرکۃ الاراء کتاب، مشہور کتاب دا روڈ ٹو مکہ، مشہور کتاب پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے وہ اسلام کی طرف بہرحال آئیں گے، باوجود اس کے کہ یہ یہودی اپنی ساری جتن کر لیں ساری کوشش کر لیں پھر بھی اسلام مسلمانوں انسانوں کو وہ اللہ کے راستے سے پوری طرح سے روک نہیں سکتے. پھر قرآن مجید ایمانیات کا تذکرہ کرتا ہے، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کل ہم نے جو کہی تھی کہ یہودی اللہ کے رسول سے آ کر پوچھتے تھے کہ ایک کتاب تم پر نازل ہوتی ہوئی ہم دیکھیں تب ہم تم پر ایمان لائیں گے، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. پھر اللہ نے ان کے جرائم گنوائے تھے، پھر اسی سلسلے کو چھیڑا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعدہ و اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباطی و عیسی و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم اللہ موسی تکلیما. انبیاء کی ایک فہرست پیش کی گئی، کہا گیا کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پیش کرتے ہیں، وحی کی بات کرتے ہیں تو کوئی نرالی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں، وحی کا نازل ہونا دنیا میں کوئی نیا کارنامہ انجام نہیں ہو گیا، لوگوں کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خاص کر یہودیوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت نوح سے شروع ہوا تھا، حضرت آدم سے، نوح سے، کیونکہ نوح رسل میں سب سے بڑے رسول تھے، اول رسول، تو حضرت نوح پر اللہ نے اسی طرح سے وحی نازل کی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. پھر اس کے بعد گنوائے گئے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان تمام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. اور یہ وحی اور کتابیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی نازل کرتا رہا، اور آج بھی اگر اس نے نازل کی ہے تو یہ کوئی نرالی بات نہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی ہو. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو جو بھیجا، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر بنا کر، انہیں بشارت دینے والا بنا کر، اور نذیر بنا کر، وان کرنے والا، آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنا چاہتا ہے بندوں پر، اس لیے اس نے رسولوں کو بھیجا. اور رسولوں کو بھیجنے کا جو غرض، جو اس کی جو غرض باعث بتائی گئی وہ یہ ہے کہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے. کل بندے خدا کے دربار میں پہنچ کر اللہ پر کہیں الٹی حجت نہ قائم کریں کہ اے پروردگار تو آج ہمیں پکڑ رہا ہے، لیکن دنیا میں جب ہم زندہ تھے تو ہمیں راستہ بتانے والا کوئی فرستادہ، کوئی پیغمبر، کوئی شخصیت تو نے کیوں نہیں بھیجی، یہ کل کہیں اللہ پر کوئی حجت باندھ نہ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے لیے دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کو بھیجتا رہا. یہاں کچھ تفصیل سے یہ بات بھی ہم بتاتے ہوئے چلیں کہ انبیاء کو بھیجے جانے کا اصل مقصد جو کچھ رہا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے، انسانوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سا راستہ پسند کرتا ہے، کس طریقے پر چلنے پر وہ خوش ہوتا ہے، کس طریقے پر چلنے سے، کن کن طریقوں پر چلنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے رسولوں کی ضرورت تھی، اور رسولوں کے بغیر دنیا میں لوگ اللہ کا راستہ ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہ اکثر جو ریشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں، عقل پرست لوگ جو ہوتے ہیں، منطقی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور خود یہ جو اس وقت مغربی نظام ہے اس کی بھی یہی دلیل ہے کہ انسانی عقل کافی ہے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اس دنیا میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ راستہ منتخب کرنے کے لیے ہماری عقل خود کافی ہے، اور عقل کے علاوہ کسی اور کی رہنمائی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عقل اصل میں دو کام انجام دیتی ہے۔ ایک تو عقل کا ایک کام یہ ہے کہ حواس کے ذریعے سے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں ان معلومات کو صحیح طور پر ہمارے سامنے پیش کرے۔ حواس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن حواس کلیتاً ہم پر وہ واضح نہیں کر سکتے جو عقل ہم پر واضح کرتی ہے۔ لہذا حواس کا جو مطالعہ ہے، یعنی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کان سے ہم سنتے ہیں، یا پھر کوئی چیز ہم چکر دیکھتے ہیں، یا جسم کو کوئی چیز لگ جائے سردی گرمی، تو اس سے ہمیں کسی بات کا پتہ چلتا ہے، لیکن عقل اسے فائنل شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ ہے، یہ زبان جیسے ہی ہم لگاتے ہیں، تیزی ہو یا شکر کی مٹھاس ہو، یہ سب عقل ہمیں بتاتی ہے، حواس ہمیں بتاتا ہے، اور حواس کے ذریعے سے عقل تک وہ بات منتقل ہو کر ہمیں عقل بتاتی ہے کہ یہ ٹیسٹ میں یہ کھارا ہے، یہ تیتا ہے، یہ میٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب کریکٹ کیسے کرتی ہے عقل؟ عقل کا یہ کام ہے کہ جو نالج ہمیں باہر سے ملے اسے کریکٹ شکل میں ہمارے سامنے پیش کرے۔ مثلا آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ بہت دور سے ایک چیز آ رہی ہے، اور وہ چیز بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ یعنی آدمی کے حواس سے، آدمی کے سینسس سے، آدمی کی آنکھ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چیز ہے، لیکن ہمیں عقل کریکٹ کر کے بتاتی ہے کہ وہ چیز چھوٹی نہیں بلکہ وہ بڑی چیز ہے، لیکن دور پر ہونے کے نتیجے میں چھوٹی نظر آتی ہے، جیسے جیسے وہ تمہارے قریب آ جائے گی وہ بڑی ہے۔ گویا عقل کا ایک کام یہ ہے کہ حواس کے ذریعے سے، یعنی حواس خمسہ جو آنکھ ناک کان، ان کے ذرائع سے جو علم ہمیں ملے اس کو وہ صحیح شکل میں ہمارے سامنے پیش کرے، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا، اچھا، اسی طرح بخار کا معاملہ ہے، آدمی بخار میں مبتلا ہو تو کوئی چیز چکھے تو اس کے ذائقے میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن عقل ہمیں کہتی ہے کہ اصل غلطی اس چیز میں نہیں ہے، اس کھانے میں نہیں ہے، غلطی تمہاری زبان میں ہے۔ تو عقل جو ہے نالج کو کریکٹ کرتی ہے۔ دوسری چیز عقل کا کام یہ کہ استنباط کرنا۔ کچھ چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بکھیر دیے، آفاق و انفس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے، یعنی توحید کے دلائل بکھیر کر رکھ دیے۔ آدمی عقل سے توحید پا سکتا ہے، خدا کو پا سکتا ہے، لیکن خدا کی مرضی کو پا نہیں سکتا۔ یہ بات ذرا واضح ہو جانا چاہیے، کہیں میری بات زیادہ فلاسفیکل تو نہیں ہو گئی۔ دیکھیے، خدا کو آدمی عقل سے پا سکتا ہے، کوشش کرے، لیکن خدا کی مرضیات کو، خدا کے علم کو، خدا کے صفات کو، خدا کے راستے کو بھی نہیں پا سکتا۔ عقل استنباط کرتی ہے کئی چیزوں کو دیکھ کر۔ مثلا جا رہے تھے ہم، کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو آنکھ سے تو صرف اتنا نظر آیا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ دھواں کے پیچھے آگ بھی ہے۔ کہیں جا رہے تھے بیابان میں، جنگل میں، ہم نے دیکھا کہ شیر کے پنجے ہیں، آنکھ تو صرف پنجوں کو دیکھتی ہے، لیکن عقل اس سے استنباط کرتی ہے، اس سے انفرنس نکالتی ہے، نتیجہ نکالتی ہے عقل کہ یہ صرف پنجے نہیں بلکہ اس راستے سے شیر گزرا ہے۔ استنباط کرنا۔ اس طرح اس کائنات میں اللہ نے جتنے نشانیاں پھیلا دی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر آدمی خدا تک پہنچ سکتا ہے، لیکن خدا کی مرضیات کو نہیں پا سکتا، خدا کی صفات کو نہیں پا سکتا، خدا کے راستے کو نہیں پا سکتا، اسلام کو پا نہیں سکتا۔ اسی لیے دنیا میں بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوئے، انہوں نے عقل سے خدا کو تو پہچانا، لیکن عملاً ان کی زندگی میں اور ایک خدا کے منکر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، خدا کے باغی میں اور خدا کے ماننے والے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عقل سے تو پہچانا، لیکن رسول کی ضرورت یہاں محسوس ہوتی ہے کہ رسول آتے ہی دنیا میں اس لیے کہ انسانوں کو ہاتھ پکڑ کر اس مقام سے آگے لے جاتے ہیں جہاں ان کی عقلیں گھٹنے ٹیک چکی ہوں، جہاں ان کی عقلیں کہہ چکی ہوں کہ اب ہمارے لمیٹیشن ختم، عقل کہتی ہے کہ اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، اس سے آگے کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جہاں عقل تھک جاتی ہے، جہاں عقل اپنی درماندگی اور بے بسی کا اظہار کرتی ہے، اس جگہ سے رسول آتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر انسان کو آگے لائے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا کون ہے، کائنات کو کیوں بنایا، کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کہاں سے آیا، انسان کی اس دنیا میں کیا کام انجام دینا ہے، اور اس دنیا سے واپس پلٹ کر کہاں جائے گا، خدا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ رسول بتاتے ہیں۔ گویا کہ عقل کافی نہیں ہے۔ حجتم من بعد الرسل، اللہ تعالیٰ لوگوں پر حجت قائم کرنا چاہتا ہے، عقل دی، لیکن صرف عقل پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا لیکن وہ پوسٹ مین کی حیثیت سے صرف کوریئر جس طرح سے لا کر پہنچا کر چلے جاتا ہے کوریئر مین، اس طرح سے پوسٹ مین کے ذریعے سے انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی مرضیات کو بھیج نہیں دیا بلکہ حجت من بعد الرسل میں یہ مطلب بھی شامل ہے کہ رسول دنیا میں آتے اور عملاً اس کتاب پر عمل کر کے بتاتے کہ خدا کی مرضیات پر ایسے چلا جاتا ہے، خدا کے ناپسندیدہ چیزوں سے رکنے کا یہ طریقہ ہے اور خدا کے راستے پر چلنے کے لیے ایسی اور ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، گویا کہ دنیا کے سامنے شہادت دینے کے لیے انبیاء کرام آتے تھے، اور اس پر مفصل گفتگو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ سورہ مائدہ میں بھی تفصیل سے بات آئے گی کہ حجت من بعد الرسل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رسولوں کو بھیج کر دنیا میں عمل کرنے کا راستہ بتایا جائے۔ تیسری بات، آخر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا حضرت آدم کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کہ ہم تمہاری جسمانی ضروریات کا سارا سامان زمین میں بکھیر دیتے ہیں، آدمی کو روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، ان تمام کی ضروریات مٹی کے اندر اللہ نے بکھیر دی اور دنیا ہی سے آدمی اپنے جسم کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن روح بھی تو ایک چیز ہے انسان کے اندر اور روح کی ضروریات، کیونکہ روح ایک آسمانی چیز ہے تو لہٰذا اللہ نے آسمانی غذا فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے پے در پے وقفاً وقتاً فوقتاً وقفے وقفے کے ساتھ اللہ نے رسل بھیجے، انبیاء بھیجے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم تمہاری روحانی علاج کے لیے، ہم تمہاری روحانی غذا کے لیے، ہم تمہاری روح کے ارتقاء کے لیے انبیاء بھیجیں گے، کتابیں بھیجیں گے اور تمہاری روح کی غذا کا سامان فراہم کریں گے۔ اس وعدے کے نتیجے میں بھی اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ حجت پوری ہو جائے، کل قیامت کے دن کوئی بندہ جا کر خدا سے نہ کہے کہ پروردگار تیری مرضیات ہمیں معلوم نہیں تھی۔ مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ رسولوں کے چلے جانے کے بعد یہ حجت قائم کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، یہ امت کا کام ہے کہ انسانوں پر وہ حجت قائم کرے، اور اگر یہ حجت قائم نہیں کرے گی یہ امت تو قیامت کے دن اس بندگان خدا دنیا میں بسنے والے انسان اس امت پر الٹی حجت قائم کریں گے کہ اے پروردگار یہ امت اس زمین میں موجود تھی 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں، لیکن یہ امت تیری تعلیمات کو تیری مرضیات کو اپنی بغلوں میں چھپائے تو رکھی تھی لیکن دنیا کے سامنے باشگاہ انداز میں انہوں نے پیش نہیں کیا، لہٰذا بندگان خدا کل قیامت کے دن الٹی حجت ہم لوگوں پر قائم کریں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے، اس عظیم ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں الٹی حجت ہم پر نہ پڑ جائے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا پر حجت قائم کریں کہ خدا کی مرضیات کیا ہیں، خدا کا راستہ کیا ہے۔ تو یہاں بات ختم ہوتی ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے اور کل بندے خدا کے دربار میں آ کر الٹی اللہ پر حجت قائم نہ کر سکیں، اس لیے اس نے رسولوں کو بھیجا اور آخری رسول کے بعد اس کی امت کو اس مقام پر کھڑا کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل سورہ نساء مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کی گہرائی میں پہنچ کر انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔